بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام، نیز سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، گرد و پیش کے بعد یادوں کے جھروکے، یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام نشر ہوگا، اس کے بعد آئین صحافت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں پروگرام پیش کیا جائے گا گھر اور گھرانہ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش میں حاضر خدمت ہیں اور آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ تو سب سے پہلے ریڈیو تہران سے خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20% افسودہ یورینیم کی مقدار 210 کلو سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 25 کلو 60% یورینیم افسودہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ شمالی افغانستان میں سوالنگ روڈ پر برف باری اور تودے گرنے سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ نے ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کے عمل کو دشوار قرار دیا ہے۔ افغان عوام نے کابل پر امریکی ڈرون حملے کو قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ہندوستان فوج نے تبت میں چین کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ اور صوبہ مغرب کے العبدیہ اور ابھی حال ہی میں آزاد ہونے والے صوبہ شبوہ کے شہروں کے قبائلی سرداروں نے یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین حوثی سے ملاقات کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20% افزودہ یورینیم کی مقدار 210 کلو سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 25 کلو 60% یورینیم افزودہ کیا جا چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے تہران میں ایٹمی صنعت کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت سامراجی ممالک نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب وہ اسلامی جمہوریہ سے ایٹمی صنعت نہیں چھین سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی ممالک جانتے ہیں کہ یہ صنعت حساس اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لہذا وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو طاقت و توانائی کے اس اہم حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایٹمی موضوع کو سیاسی بنا دیا ہے۔ ایران کے محکمہ جوہری توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، جبکہ خود ان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور انہیں استعمال بھی کر چکے ہیں۔ بہروز کمالوندی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اس وقت کمزور ہو رہا ہے، اور وہ کبھی بھی علاقے میں اتنا کمزور ہوا نہیں تھا، جبکہ ایران روز بروز مضبوط ہو رہا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی اور اس سے نکلنے کے باوجود امریکہ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے بعد تہران کے ساتھ دوسرے اختلافی موضوعات کے بارے میں بھی گفتگو کرے گا۔ امریکی وزارت جنگ کے ترجمان نیڈ پریس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے سے آگے بڑھ کر تہران کے ساتھ دوسرے موضوعات میں بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیڈ پرائس نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان مذاکرات سے دیگر تمام موضوعات کے بارے میں گفتگو کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرنے کا مؤثر طریقہ ایٹمی سمجھوتا ہی ہے، البتہ یہ پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں کی جانب سے اس کی پابندی کیے جانے کے بعد ایک زیادہ طویل اور مؤثر سمجھوتا کر سکتے ہیں، اور پھر ایٹمی سمجھوتا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے باعث تشویش دیگر مسائل کے بارے میں مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے بارہا کہا ہے کہ گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات کا مقصد ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کو واپس لانا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کسی اور موضوع پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ واضح رہے ایٹمی سمجھوتے سے ٹرمپ کے یک طرفہ طور پر باہر نکلنے اور بائیڈن حکومت کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت نہ دینے سے امریکہ پر عالمی برادری کا اعتماد پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ نے ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کے عمل کو دشوار قرار دیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے گلاسکو اجلاس کے موقع پر امریکی ٹی وی چینل CNN سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کیے جانے کا عمل کمزور ہو گیا ہے۔ سمن اس خبر کی تفصیلات ہم خبروں کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسلام آباد میں ڈینگی مرض کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی مچھر سے مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 52 نئے مریضوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈی ایچ او اسلام آباد کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس مرض کے مریضوں کی تعداد 3985 ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں بھی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگو کے 27 نئے مریض سامنے آنے کے بعد اس مرض میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد 2316 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد میں ڈینگو مرض سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 17 ہے۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن رات 1:30 بجے کے قریب فائنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد پیٹرول 8.03 روپے کے اضافے کے ساتھ 145.82 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8.14 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 6.27 روپے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ 116.53 روپے کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل پاکستان میں 16 اکتوبر کو حکومت نے ڈیزل کی قیمتوں میں 12.44 روپے، پیٹرول کی قیمتوں میں 10.49 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10.95 روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں 15 جون سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 37.26 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31.86 روپے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 36.42 روپے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 36.53 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں چینی کی قیمت میں بھی اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی سمیت پاکستان کے اکثر شہروں میں چینی 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ شمالی افغانستان میں سولنگ کے راستے برفباری اور برفانی تودے گرنے کی بنا پر بند کر دیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سالنگ کے راستے برفباری اور برفانی تودے گرنے کی بنا پر بند ہیں، جس کی بنا پر شمالی افغانستان کا جنوبی افغانستان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سالنگ کے ادارہ راہداری نے اعلان کیا کہ شدید برفباری کے بعد سالنگ کا راستہ بند کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی جان ممکنہ خطرے سے بچائی جا سکے۔ برفباری کی بنا پر اس علاقے میں گاڑیاں بہت سست رفتاری کے ساتھ چل رہی ہیں اور ڈرائیوروں کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ سالنگ روڈ اور وہاں کی سرنگ شمالی افغانستان کو ملک کے جنوبی علاقے سے متصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ افغان عوام نے کابل پر امریکی ڈرون حملے کو قوانین کی خلاف ورزی سے انکار کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کابل پر امریکی ڈرون حملے کے نتائج کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان عوام نے کابل پر امریکی ڈرون حملے کو قوانین کی خلاف ورزی سے انکار کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کابل پر امریکی ڈرون حملے کے تحقیقاتی نتائج کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ یاد رہے افغانستان سے انخلا سے قبل امریکی فوج نے کابل پر ڈرون حملہ کیا تھا جس میں 10 عام شہری مارے گئے تھے جن میں سے بیشتر عورتیں اور بچے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں امریکی وزارت جنگ کی تحقیقات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان پر امریکہ کے حملے کو جو 10 عام شہریوں کے جانی نقصان کا باعث بنا قوانین کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا گیا۔ امریکی فضائیہ کے تفتیش کار سامی سعید کی جانب سے کابل حملے کی تحقیقات کے نتیجے کا اعلان کیے جانے کے بعد افغان عوام نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان نتائج میں کہا گیا کہ امریکہ نے یہ حملہ کر کے قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایک افغان شہری نے چینی ٹی وی سی سی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے مطابق جنگی قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی، جبکہ یہ حملہ کھلی خلاف ورزی ہے، مگر امریکہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کابل کے ایک اور شہری اللہ دوست کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغان عوام کا بے تحاشا قتل عام کیا ہے۔ اس افغان شہری کا کہنا ہے کہ امریکہ نے افغان عورتوں اور بچوں تک پر کوئی رحم نہیں کیا اور پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس بات کا دعوے دار بھی بنا ہوا ہے کہ اس نے کوئی جنگی جرم نہیں کیا۔ ایک اور افغان شہری نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ نے افغان عوام کا خون بہایا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کو اس قسم کے جرائم کے ارتکاب پر کبھی سزا نہیں ملی۔ اس شہری کے بقول امریکہ نے بارہا افغان شہریوں کا خون بہایا اور جنگی قوانین کی دھجیاں اڑائی، مگر اس کے خلاف کبھی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی اور یہ بات عالمی برادری کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ افغانستان میں اس قسم کے حالات ایسی صورت میں پیدا ہوئی ہیں کہ منصوبہ بندی کے بغیر افغانستان سے امریکی فوجی انخلا گزشتہ 3 ماہ کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں 400 سے زائد افغان شہریوں کے قتل و خون ریزی کا باعث بنا ہے۔ افغان ذرائع نے بھی اعلان کیا کہ 15 اگست کو کابل کے اقتدار میں طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کے مختلف شہروں میں جملہ قندھار، قندوز، ننگرہار اور کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں 400 سے زائد عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 520 سے زائد دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہی داعشی دہشت گردوں کو افغانستان منتقل کیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے تبت میں چین کے ساتھ اپنے متنازع سردی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان اور چین کے مابین لداخ کے سردی علاقے میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے ہندوستان نے اروناچل پردیش اور تبت میں اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی اور دفاعی مورچوں کو مضبوط بنانا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2020 میں لداخ کے علاقے میں ہندوستان اور چین کے مشترکہ بارڈر پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ایک بار پھر چین اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ 2020 میں لداخ بارڈر پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 20 ہندوستانی اور 4 چینی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ چین اور ہندوستان مستقل طور پر اپنے زیر انتظام سرحدی علاقوں میں فوجی گشت انجام دیتے ہیں۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ چین نے سرحد کے قریب مستقل طور پر فوجی کیمپ بنا رکھا ہے۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ اس نے ریاست اروناچل پردیش میں اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط بناتے ہوئے کروز میزائل، توپ خانے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون طیارے تعینات کر کے چین کے اقدامات کا جواب دیا ہے۔ سردی کشیدگی کم کرنے کے لیے بیجنگ کے ساتھ ہونے والے لاحاصل مذاکرات کے بعد اس علاقے کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ہونے والی جھڑپوں کے بعد سرحد پر ہندوستان کی فوجی موجودگی کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ ان حالات میں ہندوستان نے حالیہ دنوں میں چین کے ساتھ اپنی سرحدوں کے اندر بڑی فوجی مشقیں بھی انجام دی ہیں۔ ہندوستان نے -20 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے علاقے میں سینکڑوں فوجیوں اور پہاڑی چوٹیوں پر اپنے بھاری فوجی ساز و سامان کے ساتھ 3 روزہ فوجی مشقیں انجام دے کر اور 2 ہفتے قبل اگنی 5 میزائل کا تجربہ کر کے چین کو ایک اور پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کا یہ میزائلی تجربہ کرنے کا مقصد ہندوستان کی شمالی سرحدوں پر ہر طرح کے ناگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنا تھا۔ لداخ کے سرحدی علاقے میں ہندوستان کی فوجی مشقیں ایسی حالت میں انجام پائی ہیں کہ چین نے بھی علاقے میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھانا شروع کر دی ہے۔ ہندوستان اور چین 2003 سے اب تک بارہا سرحدی اختلافات کے بارے میں مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور حالیہ برسوں میں لداخ سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ لداخ سرحد پر ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اب تک فریقین کے متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ گلاسکو اجلاس کے موقع پر اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ماحولیات کے سرگرم عمل کارکنوں نے لندن میں برطانوی ایوان نمائندگان کے سامنے اجتماع کیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی ایوان نمائندگان کے سامنے ماحولیات کے سرگرم عمل کارکنوں نے ایک اجتماع کر کے ماحولیات کے تحفظ کیے جانے کی حمایت میں نعرے لگائے۔ برطانیہ میں حالیہ 6 ہفتوں کے دوران ماحولیات کے تحفظ کی حمایت میں کیا جانے والا یہ 19واں مظاہرہ تھا، جس کی بنا پر شہری رفت و آمد کا عمل خاصا متاثر ہوا۔ اس سے قبل برطانیہ کی سپریم کورٹ نے ہائی اسپیڈ سڑکوں پر اس قسم کے مظاہروں پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ برطانوی ایوان نمائندگان قوانین پاس کر کے برطانیہ کی حکومت کو 2025 تک کاربن ڈائی آکسائڈ کو 0 تک پہنچانے پر مجبور کرے۔ صوبہ مارب کے العبدیہ اور ابھی حال ہی میں آزاد ہونے والے صوبہ شبوہ کے شہروں کے قبائلی سرداروں نے یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین حوثی سے ملاقات کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک حوثی نے شہر العبدیہ کے 52 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ صوبہ مارب اور شبوہ کے مقامی حکام سے کہا ہے کہ وہ آزاد ہونے والے شہروں کے عوام کے مسائل پر توجہ دیں۔ الحوثی نے العبدیہ اور دیگر آزاد شدہ علاقوں کے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ملک میں امن و استحکام قائم ہو سکے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن عبد الوہاب المحبشی نے خبر دی ہے کہ مارب کے قریب الوقوع آزادی کے ساتھ ہی جدید منصوبوں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جن انسانی مسائل کو ترجیح حاصل ہے، اور شہر مارب کے قبیلوں نے بھی اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ مہینوں میں یمن کی افواج نے بہار فتح نامی آپریشن کے ذریعے صوبہ مارب کے مزید علاقوں کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرا کے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور اب صوبے کے صدر مقام شہر مارب کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ بہار فتح نامی فوجی آپریشن کے دوران صوبہ شبہ کے بھی مختلف علاقے یمنی فوج کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ دریں اسنا امریکہ کی وزارت خارجہ نے $650 ملین کی فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور متعلقہ فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے سعودی عرب کی درخواست منظور کر لینے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی دفاعی سیکیورٹی تعاون ایجنسی نے جمعرات کو کانگریس کو اطلاع دی ہے کہ ان کے جنگی وسائل کی فروخت سے امریکہ کی قومی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی۔ اس خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے نئے اسلحہ جاتی معاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ بائیڈن حکومت یمن کے خلاف اپنی اور اپنے اتحادیوں کی جارحیت روکنے کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ الحوثی نے مزید کہا کہ ہتھیاروں کے سودے کا مطلب یمنی عوام کو بھوکھا رکھنے اور ان کے خلاف جرائم کے ارتکاب کو جاری رکھنا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت اور ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سیاسی تبصرہ سماعت فرمائیں۔ آئٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کے عمل کو دشوار قرار دیا ہے۔ آئٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ نے گلاسکو اجلاس کے موقع پر امریکی ٹی وی چینل سی این این سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کیے جانے کا عمل کمزور ہو گیا ہے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ نے جو ماحولیات سے متعلق 26ویں بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے لیے گلاسکو گئے ہوئے تھے، ایسوسیٹڈ پریس سے بھی گفتگو میں ایران میں جوہری تنصیبات کی نگرانی کے عمل کے طریقے کو گھنے بادلوں میں پرواز کیے جانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ رافائل گروسی نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد ہی ایران کا دورہ اور ایران کے اعلی حکام سے مذاکرات کر سکیں گے۔ ایران اور امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس پر مشتمل گروپ 5+1 نے 14 جولائی 2015 کو جامع ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے، جس میں اس بات سے اتفاق کیا گیا کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں ایران کے خلاف جوہری پابندیاں معطل کر دی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی قرارداد 22-31 منظور کر کے اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ اس کے بعد ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایران کی جانب سے ایٹمی وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لے اور ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کو اس بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے۔ مگر امریکہ میں باراک اوباما کا دور صدارت ختم ہونے اور ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکی حکومت نے 8 مئی 2018 کو اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر علیحدگی، نیز ایران کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے اس اقدام کے بعد ایران نے یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیے جانے کی شرط پر ایک سال تک اس بین الاقوامی معاہدے سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر عمل جاری رکھنے اور اس معاہدے کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر یورپی ملکوں نے بھی معاہدے کو بچانے کے لیے اپنے وعدوں پر کوئی عمل نہیں کیا۔ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کو ایک سال مکمل ہونے کے بعد معاہدے کی شک نمبر 26 اور 36 کی بنیاد پر ایران نے اپنے وعدوں سے پسپائی اختیار کرنا شروع کی۔ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی شک نمبر 26 اور 36 کے تحت ایران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ معاہدے کے رکن دیگر ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں جزوی یا کلی طور پر ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے پسپائی اختیار کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، بھرنے جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے، کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی اپنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آبان، 29 ربیع الاول اور 5 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس ربیع الاول سن 584 ہجری قمری کو عظیم فقیہ فاضل اور مصنف محمد بن عبد الرحمن خراسانی نے دمشق میں وفات پائی۔ وہ تاج الدین کے نام سے معروف تھے۔ تاج الدین اپنے دور کے معروف محدث اور لغت داں تھے۔ انہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب مقامات حریری کی مفصل شرح تحریر کی ہے، جو ان کی بیش بہا تصانیف میں شمار ہوتی ہے۔ تاج الدین کو دمشق میں کوہ قاسیون کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا۔ چودہ آبان سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایران کے بعض جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس عالمی جنگ کے دوران ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران کے شمال کی طرف سے روسیوں نے اور شمال مغرب کی طرف سے عثمانیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے آذربائیجان پر قبضے کے لیے ایران کی سرزمین پر جنگ لڑی۔ حکومت برطانیہ نے بھی کئی بحری جہازوں کے ذریعے ایران کے جنوبی علاقے پر حملہ کر دیا۔ جرمن سفارت خانے نے بھی ایران میں اپنے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزاحمتی فورس تشکیل دی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی حمایت میں اکٹھی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد جرمن فوجیں بھی ایران میں داخل ہو گئیں اور عوام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان حملوں سے ایرانی عوام کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ پانچ نومبر سن 1918 عیسوی کو وبائی بیماری انفلوئنزا کے نتیجے میں یورپ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ یورپ میں عوام کی ایک بڑی تعداد تیزی سے اس بیماری میں مبتلا ہوئی اور نہایت کم وقت میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ اینٹی بایوٹک دواؤں کا فقدان تھا۔ پانچ نومبر سن 1944 عیسوی کو فرانسیسی طبیب اور فلسفی ڈاکٹر الیکسس کاریل کی وفات ہوئی۔ طب کے میدان میں ان کی اہم کوششوں اور اہم اقدامات کی وجہ سے سن 1912 میں ان کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر کاریل نے ایک عرصہ اسلامی ملکوں سمیت مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت میں گزارا اور ان کی تہذیب و ثقافت کا نزدیک سے جائزہ لیا۔ اسی بنا پر ان کی تحریروں میں انسانی زندگی میں مذہب اور معنویت کے کردار پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ چودہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی جد و جہد کے دوران شریف امامی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ سامراجی پٹھو شریف امامی نے ایران کے اسلامی انقلاب کے عروج کے زمانے میں جھوٹے اور پرفریب وعدے کر کے انقلاب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شریف امامی کے بعد جنرل اظہاری نے فوجی حکومت قائم کی، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلوی حکومت کی نئی سازش کے رد عمل میں اعلان کیا کہ جو وزرائے اعظم بدلے جا رہے ہیں عالمی سامراج اور شاہ کے زر خرید غلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی نے لوگوں سے کہا کہ شاہی حکومت کے خاتمے تک اپنی جد و جہد کو بدستور جاری رکھیں۔ چودہ آبان سن 1369 ہجری شمسی کو ایک ایرانی محقق ڈاکٹر فرامرز آشوری نے جاپان میں ایک تحقیق کے دوران اس بات کا پتہ لگایا کہ بعض قدرتی اشیاء میں تابکاری شعاؤں کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بائیو کیمیکل اور دوا سازی کے شعبے میں ڈبل پی ایچ ڈی کے حامل ڈاکٹر آشوری اپنی 14 سال کی تحقیق کے بعد اس سلسلے میں ایک نئی دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بنائی ہوئی دوا تابکاری شعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج میں نہایت مفید اور مؤثر ہے، نیز بیماریوں کے مقابلے میں انسانی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ چودہ آبان سن 1392 ہجری شمسی کو امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا میں کام کرنے والے پہلے ایرانی سائنسداں ابوالقاسم غفاری نے وفات پائی۔ ڈاکٹر غفاری 25 خرداد سن 1286 ہجری شمسی کو تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ تہران کے دارالفنون میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 1929 میں فل برائٹ یا مکمل وظیفے کے ساتھ ریاضی اور طبیعیات میں مزید تعلیم کے لیے فرانس کی نینسی یونیورسٹی چلے گئے۔ البتہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے سوربن یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ڈاکٹر غفاری سن 1937 میں ایران واپس لوٹ آئے اور تہران یونیورسٹی میں تدریس شروع کی۔ سن 1950 میں ہارورڈ یونیورسٹی کی دعوت پر فل برائٹ محقق کے طور پر مذکورہ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ابوالقاسم غفاری ان پہلے ایرانیوں میں شامل ہیں جن کو فل برائٹ وظیفہ ملا تھا۔ ڈاکٹر غفاری نے سن 1950 کے اشرے میں امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں معروف سائنسداں البرٹ آنسٹائن کے ساتھ تحقیقی کام بھی کیا تھا۔ انہوں نے ناسا کے کئی اہم پروجیکٹوں میں سینئر ریاضی داں کی حیثیت سے کام کیا اور اس پروجیکٹ میں بھی وہ شریک تھے جس کی مدد سے انسان چاند پر گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے تجزیوں کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قدس۔ روزنامہ قدس لکھتا ہے، ایرانی تیل چرانے میں امریکہ کی ناکامی، روسی ذرائع ابلاغ کا تبصرہ۔ امریکہ کے حالیہ غیر قانونی اقدام اور امریکی بحری جہازوں کے مقابلے میں سپاہ پاسداران کے جوانوں کی دلیرانہ کارروائی پر روس کے ٹی وی چینلوں، اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ پر خوب بات چیت ہوئی۔ روسس کایا گوزیتا اخبار نے لکھا ہے کہ اس پورے واقعے کے ایرانی ڈرون طیارے نے فلم بنائی ہے۔ روس کے فوجی امور کے ماہر نے ماسکو سے شائع ہونے والے روزنامہ ایزوستیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس علاقے کے حالات ہمیشہ جنگ کے دہانے پر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے حق کا خوب دفاع کیا ہے۔ رین ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دو امریکی جنگی جہاز ٹینکر کو بچانے کے لیے فوراً قریب ہوئے، لیکن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی اسپیڈ بوٹس بر وقت پہنچ گئیں، جس کے بعد امریکی کچھ نہ کر سکے۔ روسی اخبار ماسکوفسکی کامسومولٹس نے لکھا ہے کہ پینٹاگون نے ایسے حال میں اس واقعے کو مسترد کیا ہے کہ ایرانی تیل کو چرا کر دوسرے آئل ٹینکر میں منتقل کر دیا گیا تھا اور سپاہ پاسداران کے جوانوں نے اسے روک لیا۔ سامع روزنامہ الاخبار لکھتا ہے، سعودی عرب اپنی خستہ حالت سے نالاں کیوں ہر بار بے عزتی ہو جاتی ہے؟ سعودی لیگز نے مارچ 2019 کو جاری ہونے والے سعودی بادشاہی محل کی اسٹریٹجک سپورٹ سینٹر کی خفیہ رپورٹ تک دسترسی حاصل کی ہے، جس میں جمال خاشقجی کے قتل اور سابق لبنانی وزیراعظم سعد حریری کی گرفتاری پر سعودی میڈیا اور سعودی حکام کے کمزور رد عمل کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاشقجی کے قتل کے معاملے میں مختلف اداروں کے مابین رابطے میں مسائل اور ذرائع ابلاغ کی عدم حمایت کو بن سلمان کے کمزور پڑ جانے اور مغربی حکومت کی جانب سے ہتھیاروں کی ڈیل کو ختم کرنے کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعد حریری کو جب گرفتار کیا گیا تو مقصد یہ تھا کہ حزب اللہ کو اپنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے، لیکن حزب اللہ نے اس معاملے کو سعودی عرب کے خلاف پلٹ دیا اور لبنان میں حب الوطنی کی لہر دوڑا دی، جو سعودی حمایت یافتہ میڈیا کی ایک بڑی شکست تھی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے، وفاقی وزراء کے خلاف کارروائی، ایکشن کمیشن تحریک انصاف کے دباؤ پر نہیں جھکے گا۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دو وفاقی وزراء کے خلاف احتجاج کرنے پر ان کے خلاف اس کی قانونی کارروائی ختم کرنے کے لیے ڈالے جانے والے نئے دباؤ کے سامنے جھکنے کا امکان نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ماتحت ای سی پی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے عوامی دباؤ کو برداشت کیا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کی جانب سے موجودہ سال کے دوران دو بار متعدد ایسا ہوا ہے، ہر بار یہ وفاقی حکومت یا دیگر سیاستدانوں کے رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر فواد چودھری اور اعظم سواتی کے ساتھ متعدد وفاقی وزراء بھی ہوں گے، جب ای سی پی اگلے چند دنوں میں ان دونوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائی دوبارہ شروع کرے گا۔ وزیر اعظم نے ان سے اظہار یکجہتی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات کے مطابق عمران خان نے پارٹی کی کور کمیٹی کو بتایا کہ فواد چودھری اور اعظم سواتی نے انتخابی اصلاحات کے بعد اپنے مفاد میں نہیں بلکہ پوری حکومت کی جانب سے کی تھی، اور یہ کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا رہنما اس معاملے پر ان کے ساتھ کھڑا نہیں ستائیس اکتوبر کو ای سی پی نے دونوں وزراء کو ای سی پی اور سی ای سی کے خلاف نازیبہ ریمارکس اور سنگین الزامات پر انہیں جاری شو کاز نوٹس کے جوابات جمع کرانے کے لیے مزید 15 دن کی مہلت دی ہے۔ روزنامہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، اس کا آرٹیکل کا عنوان ہے ضمنی انتخابات کے قابل غور نتائج۔ ضمنی انتخابات کے نتائج نے یہ واضح کر دیا کہ 2022 میں اتر پردیش، پنجاب، گوا، منی پورہ اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات بی جے پی کے لیے آسان نہیں ہوں گے، خاص طور پر ہماچل پردیش میں جس طرح سے اس کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اسے صاف ظاہر ہے کہ عوام میں ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف تقریباً ایک سال سے تحریک چلا رہے پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش کے کسانوں کا غم و غصہ بھی ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہوا، اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی یہی ایشوز چھائے رہیں گے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی راہ مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر ملک کی صورتحال میں کوئی فوری تبدیلی نہ ہوئی تو بی جے پی کی یہ مشکل کانگریس کے لیے اقتدار میں واپسی کا نقیب بھی بن سکتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں ہم پیش کریں گے پروگرام گھر اور گھرانہ، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ناہید انوری، اور آج میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے پروردگار کے زیر سایہ انشاءاللہ صحیح و سلامت ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ خوشحالی، صحت و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں۔ اور پروگرام بزم دوستاں، بہت سے ہمارے سامعین ہمیں خط لکھ کر اور ٹیلی فون کے ذریعے سے، مختصر پیغامات کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام جو ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی بیٹھ کر سنتے ہیں، اور جب یہ تصور بنتا ہے تو ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بزم دوستاں ایک خانوادے کی مانند ہے اور اس میں پیش کی جانے والی گفتگو جو ہے وہ سماجی اعتبار سے یقینی طور پر مفید واقع ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ پروگرام بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے ذریعے سے کافی عرصے سے ہم ایک پیغام بھی مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں جب سے یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی ہے، کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ادھر ادھر کے نسخوں کے بجائے ڈاکٹروں کے طبی نسخوں پر جو ہے وہ عمل کریں، وہ بھی مستند ڈاکٹروں کے نسخوں پر، ایسا نہیں کہ جو جیسا بتا رہا ہے۔ چونکہ آج کل واٹس اپ کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو نسخوں کی بھرمار بھی نظر آئے گی، باجی اسی طریقے سے لوگ یہ کھا لیجئے یہ ہو جائے گا، وہ کھا لیجئے یہ ہو جائے گا،
گھریلو ٹوٹکے۔
جی ہاں بالکل، تو اس کی اصل میں بہت ساری کیمیکلز جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، لیکن ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور طبیب کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے، وہ بھی مستند طبیب کے مشورے پر۔ اس سے آپ کی صحت و سلامتی بھی بہتر رہے گی اور آپ بالکل فٹ رہیں گے، لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی تو خدا نخواستہ کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جی باجی
حسین تفیع، اب پروگرام میں سامعین کے خطوط و پیغامات شامل کرتے ہیں۔ یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب کے صدر جناب عبد الغفور قیصر صاحب نے، تو سماعت فرمائیے۔ اس ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر کے صدر اور عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے سینئر عہدیدار جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا آڈیو پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبد الغفور قیصر بات کر رہا ہوں، صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان، جنرل سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان۔ ریڈیو تہران اردو سروس کو یہ اعزاز حاصل ہے، جب بھی محرم کے دکھ اور شوق کے یہ ایام آتے ہیں تو پروگراموں میں کربلا کے واقعات اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں، بچوں اور بچ جانے والے شہزادے اور شہزادیوں کی یاد میں دل خون خون ہو کر آنکھوں سے رواں ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی ہمیشہ کی طرح محرم کے ایام میں بہت سے پروگرام سننے کو ملے، مگر میں خاص طور پر حسین تقوی اور ہاشم علی کے پیش کردہ پروگرام ذبح عظیم کا ذکر کرنا چاہوں گا، جن میں خاص کر اسیران کربلا کے قافلے کا سفر عراق اور پھر شام تک راہ بادیے رہا، راستے میں کس کس طرح آپ سب پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بٹھایا گیا، راستے میں خاص کر عیسائیوں کا کردار جنہوں نے اس ظلم پر احتجاج کیا تو ان کے خوف سے قافلے کا راستہ تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح پروگرام صبح امید بھی ہمارے دلوں پر چھا گیا، خاص کر 6 ستمبر کا حسین اختر بھائی کا پیش کردہ پروگرام، جس میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی پر تفصیل سے بتایا گیا۔ دعا ہے خدا بزرگ و برتر سے کہ شہیدان کربلا کے صدقے ریڈیو تہران کے سبھی دوستوں، خاص کر حسین تقوی، ہاشم علی، حسین اختر اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، مریم زہرہ بہن، گلشن نقوی، شمیم بھائی، آپ سب پر خدا بزرگ و برتر اپنی برکتیں اور رحمتیں نشاور کرے اور زندگی میں آسانیاں ہوں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو ہم سری کوئی، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ اللہ حافظ۔ عبدالغفور قیصر، صدر ستلج ریڈیو لسنرز کلب، جنرل سیکرٹری عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان۔
جی جناب عبدالقیصر صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے ریڈیو تہران سے محبتوں کا اظہار کیا اور آپ کی محبتیں ہمیشہ ریڈیو تہران کے شامل حال رہتی ہیں اور ستلوج ریڈیو لسنرس اینڈ رائٹرس کلب جو ہے وہ برسہ برس سے ریڈیو کی ترقی و پیش رفت اور ریڈیو کو متعارف کروانے کے لیے تقریباً میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں معروف ہے، اور آپ کے شہر کے جو لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں خطوط وغیرہ، ان کا بھی جواب نہیں ہے۔ یہ بہرحال اپنی جگہ ایک بات ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ بڑے بڑے اور خوبصورت خطوط جو ہیں وہ نہیں لکھے جا رہے۔ میں تو یہ کہوں گا شاید یہ کرونا کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ سستی آئی ہے، لیکن خواہش میری یہی ہے کہ اس انداز کو باقی رہنا چاہیے، اس کی ترویج و اشاعت ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے آپ کے کلب کے جو سینئر عہدیداران ممبران ہیں، نیازی صاحب ہیں، دیگر افراد ہیں، وہ بہترین اور خوبصورت انداز سے خطوط لکھا کرتے تھے، امید ہے کہ یہ ان خطوط کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ آپ نے اپنے اس پیغام کے اندر ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کو سراہا، خاص طور پر ماہ محرم کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا، اسی طریقے سے دیگر پروگراموں اور خاص طور پر بزم دوستاں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہی ہیں۔ جب آپ کی آواز ہم سنتے ہیں، آپ کی تحریر ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، آپ کے پیغامات اور خطوط کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ جی باجی،
جی ہاں سامعین، یہ تھے جناب عبدالغفور صاحب، اور جن کا آڈیو پیغام ہم سب نے مل کر سنا۔ پروگرام بزم دوستان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے اختر وسیع صاحب۔ اختر لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام ویب سائٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ویسے ایک عرصے تک ریڈیو کے ذریعے ہی نشریات سنی جا رہی تھیں، لیکن عرصہ ہوا ریڈیو پر فریکوینسیوں کی مشکل پیش آئی تو انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سننے لگا۔ اب ایک عرصے سے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی نشریات سن لیتا ہوں، آواز بھی صاف ہوتی ہے، اور اگر مصروفیات کی بنا پر کبھی نشریات مس بھی ہو جائیں تو آرکائیو کے ذریعے سن لی جاتی ہیں۔ جبکہ ریڈیو تہران کے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ پروگرام سارے اچھے جا رہے ہیں، سننے میں مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے اپنی مثال آپ ہیں، جو دیگر کسی بھی ریڈیو یا میڈیا ذرائع سے اتنی تفصیل سے سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دیگر پروگرام بھی نہایت سلیقے کے ساتھ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروں کے بہت اچھا معلوماتی پروگرام ہے، جو ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے۔ پروگرام بزم دوستاں میرا فیوریٹ پروگرام ہے، جس میں آپ نہایت اچھے انداز کے ساتھ ہمارے خطوط کے جوابات دیتے ہیں۔ جی حسین صاحب،
جی جناب اختر وسیع صاحب، ممبئی ہندوستان سے یہ محبت بھرا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، اور لکھا ہے اس میں کہ آپ ہماری نشریات ویب سائٹ کے ذریعے سے سنتے ہیں، لیکن باجی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ریڈیو بھی سنتے رہے ہیں، اور کبھی جو آواز کی کیفیت کی وجہ سے ان کو مجبوراً جو ہے وہ ویب سائٹ پر آنا پڑا، اور اس پر یہ اب سنتے ہیں، تو اب ان کا دل جو ہے دوبارہ ریڈیو کی طرف مائل میرے خیال سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پر آواز جو ہے نا بہت صاف سنائی دیتی ہے۔ لیکن بہت سے دوست ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریڈیو میں ایک خش خش کی جو آواز آتی ہے، اسی میں بھی ریڈیو سننے میں ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ ریڈیو رکھتے ہیں۔ جبکہ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کہیں پر کوئی مشکل ہو تو آپ موبائل کے ذریعے سے ہماری ویب سائٹ پر جا کر ریڈیو کو سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے دوست ہیں، سامعین ہیں، لسنرس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو جو ہے وہ ریڈیو سیٹ پر ہی سننے میں جو ہے نا پسند آتا ہے۔ بہرحال لیکن اب یہ کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ ریڈیو سننے لگے ہیں، تو وہ اس میں اپنے دل کو بہلائے ہوئے، لیکن ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ کہ ریڈیو سننا جا رہا ہے، چاہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے ہو، پیغام جو ہے وہ ریڈیو کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور اس میں ہم بھی مدد و کمک کر رہے ہیں، اور پروگراموں کو بر وقت اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور واٹس ایپ پر بھی ایک چینل بنایا گیا ہے، اس پر بھی پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ممبئی میں ہمارے ایک دوست دوست ہیں یوسف صاحب، وہ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو ایم پی تھری میں کر کر مختلف گروپوں میں ارسال کرتے ہیں، محرم کے پروگرام ہوئے، دیگر پروگرام ہوئے اور ارسال کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی ہمیں جو ہے نا وہ لنکس بھی بھیجے کہ میں یہ پروگرام جو ہے وہ بھیجتا ہوں، ان کی ایک جو ہے نا وہ پسندیدہ شغل ہے اور وہ اس کو بہت مثلاً احترام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائی اختر وسیع صاحب نے لکھا کہ منتخب پروگرام بھی سنتے ہیں یہ ویب سائٹ پر، اسی طریقے سے خبریں تبصرے یہ بھی پسند ہیں، دیگر پروگراموں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یادوں کے جھروں کے پروگرام ریڈیو تہران کا ایک منفرد اور ایک بہت ہی مثلاً پسندیدہ پروگرام ہے، سامعین اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں کیونکہ اس میں تاریخی واقعات اور اس دن میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، ایک ہلکا سا جو ہے وہ تاریخ پر انسان کی جو ہے وہ نظر پڑتی ہے کہ آج کے دن کیا پیش آیا، اور وہ جب گزشتہ ادوار سے انسان واقف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہم سامعین کے لیے روزانہ یہ پروگرام نشر کرتے ہیں اور بڑی محنت سے باجی تیار ہوتا ہے یہ،
جی جی،
اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں جو وقایع رونما ہوئے ہیں، حتیٰ قبل مسیح کے جو واقعات ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے مختلف طرح سے، تو اس میں دلچسپی سامعین کی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ بہت شکریہ بزم دوستاں، آپ کا اپنا پروگرام ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سامعین کے خطوط کے جواب جو ہے محبت سے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہن ناہید انوری بھی نہایت ہی دل لگا کر آپ کے خطوط جو ہے وہ پڑھتی ہیں، اور ہماری مثلاً بہت ہی منجھی بھی جو ہیں وہ اینکر ہیں، اور آپ ان کی سحر ٹی وی سے بھی ان کو دیکھتے ہوں گے مختلف پروگراموں میں۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے یہ خط ہمیں ارسال کیا۔
جی ہاں حسین صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ان کو گزشتہ جو واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں ان سے انٹرسٹ ہے، تو ہمارے بہت سے سامعین ہیں جن کو تاریخ سے بہت لگاؤ ہے اور وہ سارے پروگرام بہت پسند کرتے ہیں، جیسے کہ سیاسی پروگرام ہیں ہمارے، اور
اسی طریقے سے سیاسی پروگراموں سے ہٹ کر بھی جو ہمارے بہت سے پروگرام ہیں جیسے درخشاں ستارے،
جی جی،
جو اسلامی دانشور ہیں ان کی اس میں جو ہے نا وہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، ایرانی مشاہیر، ایران کے جو مثلاً سائنسدان ہیں، ایران کے جو حکما ہیں ان کی تاریخ زندگی بیان کی جا رہی۔ ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ایک سامع نے لکھا کہ مجھے یہ پروگرام بہت پسند ہے کہ اس میں پرانی تعمیرات کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رہن سہن جو پرانے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مجموعہ ہے،
ہر طریقے ایک چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے
اور ہزاروں لوگ سنتے ہیں تو ان کو بہرحال اپنے پسندیدہ پروگرام جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور اس کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے فارسی سیکھیے، اب پاکستان میں جو ہے وہ فارسی کا اتنا رواج نہیں ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ آئیے فارسی سیکھیے پروگرام برسہ برس سے جاری ہے اور سامعین بہت سے اس کو اپنے درس کے طور پر جو ہے وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں شوق ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے فارسی جو ہے وہ
سیکھ
رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ذوق اور سلیقہ ہے جس کا سامعین جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش کہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام سامعین کے لیے بیان کریں،
یہی چیز ہے جو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہم یہیں پر اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایک اور خط ہے جسے ہم پروگرام میں یہاں شامل کرنا چاہیں گے، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام علاقہ ہے کرگل لداخ، اور محمد علی صاحب نے وہاں سے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، سارے پروگرام اچھے ہیں، خبریں تبصرے تو ریڈیو تہران کے خاص ہی ہوتے ہیں، لیکن میری نظر میں ریڈیو تہران کے سارے پروگراموں کی خاص اور منفرد ایک خصوصیت ہے جو ہمیں دیگر کسی ریڈیو اسٹیشنوں سے سننے کو نہیں ملتی۔ سیاسی و مذہبی پروگرام میں امت مسلمہ کو متحد کرنے اور آپسی اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہمارے علاقے میں کافی شوق سے سنا جاتا ہے، اور اسی طرح سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی یہاں پر بہت مقبول ہیں، اور لکھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں ہمارے یہاں اتحاد بین المذاہب کے عنوان سے آگاہی مہم چلائی گئی، جس میں مختلف مذاہب کی سرکردہ شخصیات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور باہمی اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ مختلف ورک شاپ منعقد ہوئے جس میں عالمی حالات کے تنازع میں بین المذاہب اتحاد و یکجہتی پر زور دیا گیا۔ بہرحال ماہ محرم الحرام جہاں ہمیں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، وہیں ہمیں ایک دوسرے کے احترام اور امن و آشتی کا پیغام بھی دیتا ہے، اور ضرورت اس اہم بات کی ہے کہ تمام مذاہب و فرقے امام حسین علیہ السلام کے انسانیت کو دیے گئے پیغام کے سائے میں رہتے ہوئے دشمنان انسانیت کے خلاف متحد ہو جائیں اور عالمی سامراجی طاقتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ ریڈیو تہران سے بہترین پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔
جی جناب محمد علی صاحب، کرگل لداخ سے آپ نے یہ تفصیلی خط ہمیں ارسال کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ کھل کر تبصرہ کیا، اور اپنی سرگرمیوں کا جو کرگل لداخ میں آپ انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی باجی اس میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، خبریں تبصرے اور جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور سحر کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے
خوشی ہوئی پڑھ کر سن کر،
جو ہے وہ سحر ٹی وی جو ہے وہ کرگل لداخ میں بہت شوق سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے لوگ جو ہیں وہ بڑی پسندیدگی کے ساتھ۔ بہرحال ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ سحر کا ایک ممتاز ہونا، چونکہ بہت سارے علاقے دنیا میں جو لاکھوں دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ دیگر جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں اور سحر ٹی وی جو ہے اس میں ایک خاص فرق، اقدار کا فرق ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے ایک اسلامیت ہے، اس کے اندر جو ہے اخلاق ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو کہ جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھتے ہوں۔
صحیح،
یقینی طور پر گھر کے اندر بیٹھ کر آپ جو ہے، جبکہ بہت سے ٹی وی چینلز ایسے ہیں کہ جو انسان اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن سحر اردو ٹی وی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اس کے ڈرامے اور فلمز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھ سکتا ہے، اور سبق آموز ہوتی ہیں خبریں، تبصرے، مستند پروگرام، اسی طریقے سے تاریخی واقعات، ٹاک شوز، اس میں تمام چیزوں میں اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے دیکھنے والے موجود ہیں اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ باجی ناہید انوری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہرحال آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا اتحاد بین المذاہب کا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یقینی طور پر جو ہے ایک انسانیت کو پیغام دیا ہے، اور وہ انسانیت کا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اور آج کے سامراج کا مقابلہ جو ہے تمام جو ہے آزاد منش انسان پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور یہ پیغام حسینیت بھی یہی ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، ظلم کے خلاف متحد ہو جانا، اور یہ آگہی مہم جو ہے یہ واقعاً پیغام عاشورہ کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس کو ہمیں قطعی طور پر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے،
جی ہاں،
اگر آپ اجازت دیں تو خداحافظی کر لیں،
خداحافظی کا وقت آ پہنچا ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں خداحافظی تو کرنی پڑے گی۔
جی ہاں، تو بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور ناہید انوری کی طرف سے
خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آپ یقیناً اپنے اس پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے منتظر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ تہران یونیورسٹی کے طلباء کوہ پیمائی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ رامین اور سعید نے بھی کوہ پیمائی پر جانے والے طلباء میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ محمد ابھی ششوپنج میں ہے کہ وہ کوہ پیمائی پر جائے یا نہ جائے، وہ اس حوالے سے رامین سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ پر موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے سنتے ہیں، لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
من شنیدم،
میں نے سنا ہے،
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی،
درست است،
ٹھیک ہے،
تو می آئی،
تم چلو گے،
با ما،
ہمارے ساتھ،
خیلی خوش می گزرت،
بہت اچھا وقت گزرے گا،
من نمی دانم،
مجھے ابھی پتہ نہیں،
من می توانم،
میں کر سکتا ہوں،
تو داری،
تمہارے پاس ہے،
تو کار داری،
تمہیں کوئی کام ہے،
من کار ندارم،
مجھے کوئی کام نہیں ہے،
مهم نیست،
ضروری نہیں،
چه کار میکنی،
تم کیا کر رہے ہو،
اما،
لیکن،
راستش،
واقعی،
کفش،
جوتے،
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے،
میخواهم بخرم،
میں خریدنا چاہتا ہوں،
سشنبه،
منگل،
خیابان،
سڑک،
کفش و لباس ورزشی،
جوتے اور ورزش کے کپڑے،
بیکار،
فارغ،
اسم،
نام،
اسمت،
تمہارا نام،
لیست،
فہرست یا لسٹ،
تو نوشتی،
تم نے لکھا،
هنوز،
ابھی تک،
الان،
ابھی،
من می روم،
میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں،
من می نویسم،
میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں،
باشد،
اچھا، ٹھیک ہے۔ سامعین، اب محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنیے۔
شنیدم تو و سعید به کوه نوردی می روید، درست است؟
میں نے سنا ہے کہ تم اور سعید کوہ پیمائی پر جا رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟
آره، تو ہم با ما می آئی، خیلی خوش می گزرت،
ہاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، بہت اچھا وقت گزرے گا،
نمی دانم می توانم بیایم یا نه؟
نہیں معلوم کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
جمعرات کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کوئی کام ہے؟
پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم۔
نہیں، جمعرات کو میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس مناسب کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم،
یہ کوئی اہم نہیں، میرے پاس بھی ورزش کا لباس اور جوتے نہیں ہیں۔
پس چه کار میکنی؟
تو کیا کرو گے؟
من میخواهم بخرم، سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم، آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است، تو هم میایی؟
میں خریدنا چاہتا ہوں، منگل کی سپہر کو جمہوری روڈ پر جاؤں گا، وہاں پر اسپورٹ شوز اور ڈریس کی دکانیں ہیں، تم بھی چلو گے؟
آرے خوب است، من ہم سشنبے بعد از ظہر بیکار ہستم۔
ہاں ٹھیک ہے، میں بھی منگل کی سپہر فارغ ہوں۔
اسمت رو در لیست نوشتی؟
تم نے اپنا نام فہرست میں لکھ دیا ہے؟
نہ ہنوز، الان می روم می نویسم۔
نہیں ابھی نہیں، میں جا رہا ہوں لکھنے کے لیے۔
باشد،
اچھا۔ سامعین ایک بار پھر یہ گفتگو غور سے سنیے، لیکن اب بغیر ترجمے کے۔
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
آره، تو هم با ما می آیی، خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم می توانم بیایم یا نه؟
پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنجشنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار میکنی؟
من میخواهم بخرم، سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم، آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است، تو هم میایی؟
آره خوب است، منم سه شنبه بعد از ظهر بیکار هستم.
اسمت رو در لیست نوشتی؟
نه هنوز. الان میرمم می نویسم.
باشد.
سامعین آپ نے توجہ فرمائی، محمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد اور رامین کو بھی ورزش کا مناسب لباس اور جوتے بھی خریدنے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
گھر اور گھرانہ،
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، خاندان اور گھرانے کو کامیابیوں کے حصول اور یا سماجی نقصانات کی شناخت کے لیے ایک معیار متعارف کرایا گیا ہے، یہاں تک کہ انحرافات سے بچنے اور ان میں کمی لانے کے لیے گھرانے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ گھرانہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ مذہبی و سماجی اقدار اور روایتوں، اعتقادات اور مختلف شناختوں کو منتقل کرنے کی جگہ ہے۔ ماں اور باپ بچوں کو کھانا کھانے کے طریقے سے لے کر افکار و عقائد تک بتاتے ہیں، اور ان میں گزشتہ نسلوں اور بزرگوں کے ثقافتی ورثے منتقل کرنے کے ذریعے پروان چڑھاتے ہیں۔ مجموعی طور پر گھرانہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچہ خود کو سماج میں ڈھالنے کی جانب پہلا قدم اٹھاتا ہے اور آخر کار مکمل ایک سماجی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے گھرانہ نام کی شے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خود کو رشتوں ناتوں کے بندھن میں پرو لیتا ہے کہ جو کئی نسلوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس بنا پر گھرانہ فرد کو پہلا سماجی تشخص عطا کرتا ہے۔ گھرانے کے افراد کو دیگر سماجی نظاموں کی مانند روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح گھرانے کو ہمدردی، نوازش اور محبت، اتحاد، جذبات کو تحریک دینے اور فرحت و نشاط جیسے جذباتی تعلقات کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنا پر گھرانے کے رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جذباتی و عاطفی مسائل میں شریک ہو، ایک سماجی گروہ سے تعلق رکھے، مشترکہ تاریخ کا حامل ہو اور زندگی کے مخصوص ماحول کی عادت کرے، کیونکہ گھرانے کی اہمیت بھی انہی مسائل کے سبب ہے۔ گھرانے کے اس اثر و رسوخ کے پیش نظر ہر گھرانے کو ایسے ماں اور باپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ایک صحت مند رابطہ قائم کرنے کے لیے آپس میں عہد کریں اور اس حد تک سلامتی کا احساس کریں کہ اپنے بچوں کو برائیوں سے دور رکھ کر ان کی تربیت اور پرورش کریں۔ بچے کی پیدائش سے متعلق گفتگو میں ہم نے بچے کی تربیت میں گھرانے کے کردار کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہم گھرانوں اور خاندانوں میں ماں اور باپ اور بزرگوں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ ایسے میں گھر کی مثال ایک کلاس کی مانند ہوتی ہے، اور گھرانے کے بزرگ افراد ہمارے معلم اور استاد ہوتے ہیں، جو اساتذہ اپنے تجربوں کے سائے میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اور معاشرے میں جب یہ بچے آزمائش کی منزل میں آتے ہیں تو ایسے بچے اور افراد فطری طور پر معاشرے میں کامیاب اور بہترین گھرانے کی تربیت کی روش کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ سماجی امور کے ماہر تربیتی لحاظ سے گھرانے کو کئی قسم میں تقسیم کرتے ہیں: سختی سے پیش آنے والا اور ظالم گھرانہ، نرمی اور سہولت سے پیش آنے والا گھرانہ، اور پھر صحت مند اور طاقتور گھرانہ۔ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے اور اس کے بالمقابل نرمی و آسانی سے پیش آنے والے گھرانے در حقیقت افراط و تفریط سے دوچار ہوتے ہیں۔ سخت رویہ اختیار کرنے والے خاندانوں میں ماں اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسا ان کے والدین نے ان کے ساتھ روا رکھا ہے۔ اس گروہ میں گھرانے کے فیصلے ماں یا باپ اور خاص طور پر باپ کرتا ہے۔ عام طور پر جن گھروں میں باپ کی حکمرانی ہوتی ہے ان میں باپ اپنے بچوں کے ہر ایک عمل پر بھی نظر رکھتا ہے، اور ایسے گھرانوں میں کسی بھی فرد کو اظہار خیال کی اجازت نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر، ظالم اور خود پسند گھرانوں میں والدین کی حکمرانی اور زور و زبردستی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ والدین اپنے احکامات کی فوری بجا آوری اور بے چون و چرا اطاعت اور فرما برداری کے خواہاں ہوتے ہیں، اور وہ اس کام کو بجا لانے کے لیے کوئی وجہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ عامرانہ گھرانے کی فرد کی جو عام طور پر باپ ہوتی ہے، وہ اسی کام کو انجام دیتا ہے جو اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا ہے، اور کسی سے کوئی رائے یا مشورہ نہیں کرتا ہے۔ وہ حتیٰ بچوں سے متعلق امور میں بھی بچوں کی رائے اور خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتا، اور بچے بھی کوئی کام انجام دینے کے لیے سوال کرنے یا اسے انجام دینے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر بچے اپنے مخصوص حقوق سے بہرامند نہیں ہوتے۔ اس طرح کے گھرانے کے بچے بہت ہی کم خود اعتمادی کے حامل ہوتے ہیں، ان میں تخلیقی صلاحیتیں بھی کم ہوتی ہیں، اور وہ ایسے ماحول میں اپنے کسی حق کو بیان کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان میں کسی چیز کی جستجو یا کنجکاوی حس کا فقدان ہوتا ہے، اور اخلاقی، جذباتی اور فکری مسائل میں عام طور پر والدین کے دست نگر ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو سختی کرنے والے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں عام طور پر مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن اکثر موارد میں ان کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے۔ یہ بچے بدامنی کا احساس کرتے ہیں، اور وہ خود میں بحد کافی استقلال یا خود اعتمادی نہیں پاتے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان زیادہ مقبولیت اور محبوبیت بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ سامن، ایک اور گھرانہ وہ ہوتا ہے جس میں نرمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس گھرانے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں سماجی طور طریقے نہیں سکھائے جاتے، اور اس سے بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اس طرح کے گھرانوں میں مجموعی طور پر اصول و قوانین بہت حد تک محدود ہوتے ہیں، اور افراد خود کو قوانین اور آداب و رسوم انجام دینے کا بہت زیادہ پابند بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور جو کام بھی چاہیں انجام دے سکتے ہیں۔ اس قسم کے گھرانوں کے نقطہ نگاہ سے ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جتنے افراد ہوتے ہیں اتنے ہی نقطہ نگاہ ہوتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جزئی مسائل جیسے کھانا کھانے میں بھی اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ نرمی برتے جانے والے گھرانوں میں بچوں کی تربیت اور جسمانی و نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے پر توجہ نہیں کی جاتی، اور کیونکہ ہر چیز کو وہ آسان لیتے ہیں اور نرم رویہ اپناتے ہیں، اس لیے روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے یا گھر سر پر اٹھانے والے بچے کو بھی خاموش کرانے کے لیے جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے اسے دے دیتے ہیں، اس کی خواہش پوری کرتے جاتے ہیں، اور نتیجے میں بچے کی توقعات بھی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس قسم کے گھرانوں کے اہداف اور توقعات واضح نہیں ہوتی، اسی سبب سے اپنے بچے کی تربیت میں کسی فلسفیانہ نظر یا کسی خاص نقطۂ نگاہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچے میں استقلال پیدا کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتے، اور اگر کوئی بچہ ماں یا باپ سے شدید وابستگی رکھتا ہو تو اس وابستگی کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے، کہ جو بعد میں اس کے لیے مشکل ساز ہوتی ہے۔ وہ گھر کے ماحول میں نظم و ترتیب کی رعایت نہیں کرتے، اور اپنے بچوں سے بھی اس سلسلے میں کوئی خاص توقع اور امید نہیں رکھتے۔ جن گھرانوں میں بچوں کے لیے ہر چیز کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، ان میں بچے ایسے پروان چڑھتے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن یہی بچے جب معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے عدم تجربے کے سبب مشکلات کے سامنے جلدی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو ذہنی انتشار ہوتا ہے اس کے باعث نفسیاتی اعتبار سے وہ خود میں ٹھہراؤ نہیں دیکھتے، کیونکہ ہر کوئی اپنے فائدے کی فکر میں رہتا ہے، نہ کہ گھرانے کے عام فائدے کی فکر میں۔ اور یہی عدم ٹھہراؤ اور تزلزل بچوں کی بے سر و سامانی کا باعث بنتا ہے اور اس بات کا بھی سبب بنتا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ نتیجے میں بچے سماجی ماحول میں زندگی گزارنے کی توانائی نہیں رکھتے اور معاشرے میں ہمیشہ اخلاقی و سماجی مسائل و مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کا باقی حصہ آپ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں سن سکیں گے، اور آگے چل کر ہم ایک تربیتی نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ سامن، ایک حدیث میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تؤدبوا اولادکم باخلاقکم لانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، اپنے بچوں کو اپنے اخلاق و آداب نہ سکھاؤ کیونکہ تمہارے زمانے کے علاوہ کسی اور زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ حدیث جہاں بچوں کی تربیت کے مسئلے میں والدین کو مستقبل پر نظر رکھنے کا درس دے رہی ہے، وہیں ہر دور کے بدلتے ہوئے سماجی آداب و رسوم کی جانب بھی اشارہ کر رہی ہے۔ ایک طرح سے ماں باپ کو اپنے بچوں پر اپنے عقائد مسلط کرنے سے منع کر رہی ہے۔ مثال طور پر کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں اور باپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جسے خود انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔ یہ ایک طرح سے بچے سے غلط فائدہ اٹھانا اور اس کے نفسیات کا استحصال اور اپنی نفسانی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اور استاد شہید مطہری کی تعبیر کے مطابق، انسان اگر چاہتا ہے کہ ترقی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے کام میں آزاد ہو، اپنے انتخاب میں آزاد ہو۔ آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ویسا ہی اسے بنا دیں یا ویسا ہی وہ بن جائے، لیکن اگر ہمیشہ اس سے بے پناہ محبت کے سبب آپ تمام کاموں میں اس کی سرپرستی کریں گے، یعنی مسلسل اسے بتاتے رہیں گے، اسے سکھاتے رہیں گے، اسے روکتے ٹوکتے رہیں گے اور ایسے کرو ویسے کرو حکم دیتے رہیں گے، تو پھر محال ہے کہ آپ کے بچہ ایک شخصیت بن کر ابھرے۔ بلکہ کسی حد تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی رہنمائی کریں اور کسی حد تک اسے آزاد بھی چھوڑ دیں۔ جبران خلیل جبران بھی اس بارے میں کہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی محبت دے سکتے ہیں لیکن اسے اپنی فکر و سلیقہ اور اپنی آرزوئیں نہ دیجیے۔ آپ اپنے بچے کے جسم کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی روح مستقبل کی وسعت کے مطابق پروان چڑھنے دیجیے۔ ان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کیجیے کیونکہ گزرے ہوئے ایام واپس نہیں آتے اور زندگی گزرے ہوئے کل کی مانند نہیں رہتی۔ ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.